أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی آیات چل رہی ہیں. سورہ احزاب میں زیادہ تر چیزیں احکامات کی آئی ہیں، اور جو مضمون اس میں سب سے زیادہ بیان ہوا وہ یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی تکریم، ان کی اطاعت، یہ اس کا بیان سب سے زیادہ ہے کہ آپ کی جو تکریم ایک ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تکریم، آپ کی تعظیم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل اطاعت، یہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچانے کی ممانعت کا اس میں زیادہ تر بیان ہے. ہم جو آج آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آیت نمبر 35 سے یہ آیات شروع ہو رہی ہیں. یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک جتنی بھی مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، جتنے بھی مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، والقانتین والقانتات، اور جتنے بھی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں ہیں. یہاں آپ خاص اسلوب دیکھیے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر بار ساتھ آ رہا ہے. ان المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد جو سچ بھی بولتے ہیں، عملاً بھی، قولاً اور فعلاً دونوں سچے، تو سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور والخاشعین، اور خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کا مطلب ہوتا ہے اپنی نمازوں میں، عبادات میں اللہ تعالی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونا. جسمانی توجہ بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ دماغ تو ہے لیکن ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، دیکھنے میں لگ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہے، ایسا نہیں. مکمل طور پر متوجہ ہوں اللہ کی طرف نماز میں، اور اس کے اندر عام توازو بھی داخل، نماز کے علاوہ عام توازو بھی اس کے اندر داخل ہے. توازو ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو دوسروں سے ہلکا سمجھنا، کمتر سمجھنا، تکبر سے بچنا، اور اپنے آپ کو بڑائی اور تکبر سے پاک کرنا، مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں خشوع اور خضوع رہے، نمازوں کے اندر بھی متوجہ اللہ کی طرف ہو اور نماز کے علاوہ زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں بڑا نہ سمجھے کہ جی میں تو بڑا ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں، یہ نہیں. تو والخاشعین والخاشعات، اور کہ خشوع کرنے والی مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات، مرد وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اتنی ساری قسمیں اللہ نے بیان کی. پھر آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے بڑی زبردست اجر عظیم اور معافی تیار کر رکھی ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی زبردست معافی اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو یہ سارے کام کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جتنے احکامات نازل فرمائے وہ احکامات صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ احکامات عورتوں کے لیے بھی ہیں. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خطاب مردوں کو فرمایا، خطاب کس کو کیا؟ مردوں. اور اس کی وجہ یہ نہیں، اور جگہ جگہ کا یا ایھا الذین آمنوا، عورتیں ان میں ضمناً شامل ہیں، براہ راست نام عورتوں کو نہیں لیے. اور جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، عورتیں ہیں مراد لیکن ان کے ضمن میں ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کے معاملات میں پردہ ضروری ہے، ستر ضروری ہے. عورتوں کا نام نہیں لیا، عورتوں کا سے براہ راست خطاب نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالی کے لیے تو ساری ان کی بندیاں، اللہ کے لیے پردہ تھوڑی ہے، وہ تو ساری ان کی مخلوق ہے. لیکن تعلیم تو امت کو ہے نا، تعلیم تو انسانوں کو ہے. تو یہاں عورت کے معاملات میں پردہ پوشی کہ ان کا نام نہ لو، ان کا ذکر نہ کرو، ان سے براہ راست مخاطب نہ ہو، اس میں اشارہ ہے کہ ان کے معاملات میں پردہ پوشی افضل ہے. اور اس میں عورت کا بھی کیا ہے؟ اکرام ہے، اس میں عورت کا بھی اعزاز ہے. میں نے جیسا پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو عورتوں کے اوپر پابندی ہے اور مردوں کے اوپر پابندی ہے کہ نامحرم آپس میں نہ ملیں، بعض لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. اہل اسلام یہ کہتے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، عورت کا اس میں اعزاز ہے، عورت کا اس میں اکرام ہے کہ عام مرد اس کی طرف نہ دیکھیں، عام مرد اس کو ہاتھ نہ ملائیں، عام مرد اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس میں عورت کا اعزاز ہے. یہاں پر بھی قرآن، پورے قرآن میں میں نے جیسا عرض کیا کہ اصل چیز عورت کے معاملات کے اندر ستر پوشی ہے، پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، براہ راست نام لے کر مخاطب نہیں کیا، سوائے حضرت مریم علیہ السلام نے ومریم ابنت عمران کہہ کر خطاب کیا گیا کہ ومریم ابنت عمران، ومریم ابنت عمران، کہ مریم جو کہ بیٹی ہیں کس کی؟ عمران. اور مریم علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا بھی بغیر باپ کے ہوئے، دنیا کے عام ضابطوں سے ہٹ کر. تو یہاں جب کسی قرآن، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، نام لیا تو حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا. جن عورتوں کا نام آیا مردوں کی نسبت سے نام آیا. امرأت فرعون یوں نام آیا, فرعون کی بیوی. امرأت نوح, نوح کی بیوی. امرأت لوط, لوط علیہ السلام کی بیوی کے الفاظ سے تعبیر کیا. اور نام حضرت مریم علیہ السلام کا آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, کتنا اونچا مقام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, پھر انتہا سے زیادہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, وہ ان پر جب لوگوں نے بہتان ترازی کی تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری آیاتیں نازل کی لیکن نام نہیں لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نہیں لیا. آیتوں کی آیتیں نازل ہوئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے اوپر, ان کی عفت کے اوپر, ان کی عصمت کے اوپر, ان کی عزت کے اوپر, لیکن نام نہیں لیا. نام لیا تو کس کا لیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا. اور اس کی خصوصیت یہ لکھی ہے حضرات مفسرین نے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر آدمی اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے, اس کا نسب کس سے چلتا ہے؟ اس کے والد سے چلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف تو ہو نہیں سکتی تھی, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے, اور بے شمار اس میں حکمتیں تھیں کہ دیکھو عام ضابطہ تو یہی ہے کہ باپ اور مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی قاعدے ضابطے کے پابند تو نہیں, ہم اپنی قدرت بھی دکھاتے کہ ایسے بھی بچہ پیدا ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کر پھونک ماری تو ان کو امید ہو گئی, اور وہ امید سے ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت چونکہ باپ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی, ماں کی طرف کرنا تھا, اس نسبت کے لیے ان کا نام ظاہر کیا گیا, ورنہ حضرت مریم علیہ السلام کا کبھی نام قرآن کریم میں شاید نہ آتا. چونکہ نسبت نسبی ظاہر کرنی تھی اور وہ چلی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس سے چلی؟ حضرت مریم سے چلی, اس لیے اس کو ظاہر کیا. ایک نام اس لیے آ گیا بس, باقی ہر جگہ پر عورت کے نام کی نسبت مردوں کے ساتھ ذکر کی ہے. اس میں کوئی حرج, یہ عورت کے لیے اس میں کیا ہے, بڑی حکمت ہے, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے عورتیں اس طرح بنائی ہیں کہ ان کو پردوں میں رہنا چاہیے, ان کا اختلاط عام مجلسوں میں نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کا جو یہ اسلوب ہے اگرچہ خود ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے, مگر عورتوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر جگہ مردوں کا نام ہے, ہمارا تو کہیں نام ہے ہی نہیں, ہمارا تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ یہ روایت آتی ہے کہ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی عمیس رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مردوں کا ہی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے, عورتوں کا تو کہیں کوئی ذکر آتا ہی نہیں, ہر جگہ انہی مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے, ہمیں تو مخاطب ہی نہیں کیا جاتا. انہوں نے عرض کیا, ان صحابیات نے رضی اللہ عنہا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے, عورتوں میں کیا ہے, کوئی خیر نہیں ہے, اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ قبول نہ ہو, کیونکہ ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن کریم میں. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ عورتوں کی دلجوئی کی گئی,
ان کے اعمال کی مقبولیت کا اللہ نے خاص طور پر نام لے کر ذکر کیا کہ جس طرح مرد ایک نیک کام کریں عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں تو ان کے بھی اللہ نے مغفرت کی ہے، ان کے لیے بھی اجر ثواب رکھا گیا. اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا معیار، اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار اعمال ہیں. کیا ہیں؟ اعمال. اللہ تعالیٰ کی ہاں اطاعت ہے، اس میں مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ کون ہو؟ متقی، پرہیزگار ہو. تو معیار کیا ہے؟ مرد عورت ہونا نہیں ہے. قبولیت کا معیار مذکر مؤنث نہیں ہے، قبولیت کا معیار اللہ کے نزدیک نیک اعمال کا ہونا ہے. ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی اور خواتین کی کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں اتنی لمبی آیت بیان کی کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد. یہ ان آیات کا شان نزول ہے. خاص طور پہ عورتوں کا نام لے کر بتایا کہ جیسے مسلمان مرد ہیں اللہ کے نزدیک، ایسے ہی مسلمان عورتیں بھی اللہ کے نزدیک. اور پھر نام لیا کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عزت کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے مغفرت کو اور اجر عظیم کو. یہاں آپ دیکھیے اتنے سارے اعمال صالحہ بیان کیے، بات سمجھ رہی ہے؟ اتنے سارے اعمال صالحہ بیان کیے اور پھر آخر میں یوں فرمائیں کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور خوب اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتی ہیں خواتین. آخر میں اس کو لکھا حضرات مفسرین یہ بیان فرماتے کہ دیکھیے نماز، روزہ، حج، جہاد سب کا ذکر آیا قرآن پاک میں، جگہ کہیں نماز کا، کہیں روزے کا، کہیں حج کا، کہیں زکات کا، کہیں جہاد کا. اس پوری آیت میں بہت سارے نیک اعمال بیان کیے، مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات، صائمین صائمات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، متصدقین متصدقات. کسی کے ساتھ کثیرہ کی قید نہیں لگائی کہ بہت زیادہ کرے، روزے بہت زیادہ رکھے، زیادہ کی قید نہیں لگائی روزے رکھے، بات سمجھ رہی ہے؟ صدقہ بہت زیادہ کرے نہیں، صدقہ کرے، سمجھ رہی ہے؟ عبادت گزار بہت زیادہ عبادت نہیں، عبادت کرے. لیکن ذکر کے ساتھ اللہ نے قید لگائی والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات، کثیر کی قید، کثرت کی قید اللہ نے کس کے ساتھ لگائی؟ ذکر کے ساتھ. باقی سارے اعمال کے ساتھ کثرت کی قید نہیں لگائی. راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا کتنا عظیم ثواب کا باعث ہے. لیکن نبی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پورے پورے پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہوں، ایسا کبھی نہیں کیا. رات کو سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دیکھا کہ پورا مہینہ لگاتار آپ نے کبھی روزے رکھے ہوں سوائے رمضان المبارک کے، کہ وہ فرض روزے ہیں. نفلی روزے آپ نے کبھی بھی پوری رات آپ نے پورے مہینے آپ نے لگاتار روزے نہیں رکھے. تو دیکھیے ان سارے اعمال کے اندر اللہ نے کہیں کثیر کی قید نہیں لگائی، کثرت کی قید نہیں لگائی. ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ذکر کیا، کثرت کی قید لگائی تو کہاں لگائی؟ ذکر کے ساتھ، کہ ذکر خوب کرنے والی ہوں، خوب ذکر کرنے والے ہوں مرد اور خوب ذکر کرنے والی خواتین، اس کی قید لگائی. تو
اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ تسہیل کی قید لگائی، کثرت کی قید لگائی، اور اعمال کے ساتھ نہیں لگائی، کہ ذکر اللہ سب عبادت کی اصل روح ہے. سب عبادات کی روح کیا ہے؟ ذکر اللہ. جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ عبادت میں اس کا دل لگے گا، اتنا زیادہ عبادت کا اس کو ثواب ملے گا. تمام عبادتوں کی اصل روح کیا ہے؟ ذکر اللہ. حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں اجر و ثواب سب سے زیادہ کس کا ہے؟ یعنی مجاہد تو ہے، جہاد تو کر رہا، لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. جو سب سے زیادہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، روزے داروں میں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے روزے داروں میں؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. یعنی روزے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ جو روزے کے اندر ذکر اللہ کی کثرت کر رہا. پھر اسی طرح نماز کے بارے میں پوچھا، پھر اسی طرح زکات کے بارے میں پوچھا، اور حج اور صدقے کے متعلق سوالات کیے. ہر مرتبہ آپ نے یہی فرمایا جو اللہ کا زیادہ ذکر کرے گا وہی زیادہ مستحق اجر ہے. اب حج پہ گئے، ثواب تو حج کا سب کو مل رہا ہے، لیکن زیادہ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جو پورے وقت میں جتنا زیادہ ذکر کرے گا حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں، اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے. اب رمضان کے روزے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے، ماشاءاللہ اکثریت روزے رکھتی ہے، رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں. اب روزے کا ثواب تو سب کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے سب کو مل رہا، لیکن اس روزے کی روح، اس روزے کی روحانیت، اس روزے کے انوارات و برکات اور اس کا اجر و ثواب زیادہ کس کو ملے گا؟ جو رمضان المبارک کے اندر ذکر اللہ کی کثرت کرے گا. اور ذکر اللہ میں سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن کریم ہے. ذکر اللہ میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک. اللہ رب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، اور حنبلی فقہ جو مشہور ہے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہے. بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے بزرگ تھے. ان کے تقویٰ پر ایک کتاب شائع ہوئی باقاعدہ، ان کے واقعات پر، عجیب و غریب ان کی کتاب، ان کے حالات. بڑے اونچے درجے کے ولی کامل، اتنے اونچے درجے کے ولی کامل تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے جاگتے ہوئے میں دیدار کا شرف عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا تھا ان کو جاگتے ہوئے. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ ہی کو خبر ہے، لیکن بہرحال جاگتے ہوئے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا ان کو. اب اندازہ کر لیجئے کہ کیا اونچا مقام تھا. ایک مرتبہ ان کے پاس ان کے کچھ شاگرد آئے. ان شاگردوں نے آ کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ شیخ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں، تو ایک سوال آپ اللہ تعالیٰ سے فرما لو، جب آپ کی اگلی دیدار ہو تو ایک سوال آپ اللہ رب العزت سے کریں، اور وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ یا اللہ، آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ یا اللہ، آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوال کر لوں گا. جب اگلا دیدار نصیب ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کے قرب کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت میرے قرب کا ذریعہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا اللہ، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، سب سے زیادہ میرے قرب کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک ہے. افضل الذکر ہے تلاوت کلام پاک، افضل الذکر ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ تلاوت کلام پاک اور جتنے بھی اذکار ہیں، تمام عبادتوں کا روح اور بغض ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ سب سے زیادہ کرنا، جتنا زیادہ کریں گے انوارات ملتے چلے جائیں گے. اور اس لیے بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، تو خوب زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور رضی اللہ کی ذات کے ذکر کرنے والی عورتیں. اس لیے کہ عبادات میں سب سے زیادہ آسان عبادت کون سی ہے؟ ذکر اللہ. نہ وقت کی کوئی قید، نہ پاکی کی کوئی قید، نہ قبلہ رخ ہونے کی کوئی قید، نہ وقت کی کوئی قید، ورنہ نمازیں وقت کے ساتھ ہیں، حج وقت بھی، جگہ بھی، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے. ساری عبادتیں ایسی ہیں، اس کی پابندیاں ہیں، کچھ شرائط و قیود ہیں، سوائے ذکر اللہ. بس ذکر اللہ دو وقتوں میں نہیں ہو سکتا، ایک جب انسان برہنہ ہو اس وقت نہیں، اور دوسرا انسان ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، اس وقت نہیں. اس کے علاوہ ہر وقت ذکر اللہ کر سکتا ہے انسان، اس کے لیے کوئی فرصت کی بھی ضرورت نہیں کہ فرصتیں. پھر ذکر اللہ بھی دو قسمیں ہیں، سمجھیے گا بات. ایک ذکر اللہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو پانی پیو تو یہ ذکر کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، الحمدللہ کہو، کھانا شروع کرو تو دائیں ہاتھ سے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کھانا ختم کرو تو الحمدللہ کہو، مسنون دعا ہے الحمدللہ الذی اطمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، سفر سے واپسی کی دعا، کاروبار شروع کرنے سے پہلے کی دعا، کاروبار کرنے کے بعد کی دعا. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں کہ اس وقت میں یہ پڑھو، اس وقت میں یہ پڑھو، اس وقت میں یہ پڑھو، اگر کوئی انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، یہ بھی ذکر اللہ میں ہے. اور اس ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کو دین کا کام بنا دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دین کا کام بنا دیتے ہیں. اب گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کی دعا، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، گاڑی چلی، آیت الکرسی پڑھ لی، سمجھا رہی ہے؟ اب یہ دعائیں آپ نے پڑھتے، اب جس کو عادت ہوتی ہے نا، اس کے منہ سے خود بخود دعا نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے دعا پڑھ بھی لی. عادت پڑی ہوئی ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھیں گے جب سواری میں روانہ ہوں گے، اور آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، وہ آیت الکرسی پڑھ بھی گیا، اور سبحان الذی سخر لنا بھی پڑھ لی اس نے. یہ سب ذکر اللہ ہے. اس ذکر اللہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر اللہ کے ذریعے سے دنیا کے کام کو بھی دین بنا دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی ناجائز کام اس نے نہ کیا ہو. اگر کوئی ناجائز کام کر لیا پھر تو معاملہ ختم ہو، جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم کھا لی، یا کام ہی ناجائز ہے، رشوت کا، سود کا کام ہے، پھر تو نہیں وہ دین کا کام بنتا، وہ کیسے بنے گا؟ لیکن دن کے وقت میں انسان دعائیں کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آپ کو کوئی بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے، اب خریداری تو کرنی پڑتی ہے نا، بازاروں سے اشیاء ضرورت تو لینی پڑتی. اب بازار میں گئے تو بازار میں داخل ہونے والی چوتھا کلمہ پڑھ لیا آپ نے، دعا پڑھ لی بازار کی، اور کوئی ناجائز کام بازار کے اندر نہیں کیا، پورا بازار کا سفر آپ کا یہ اللہ کے لیے ہو گیا، کیونکہ آپ کوئی گھومنے تو گئے نہیں، آپ تو کچھ کام کرنے کے لیے کہ کام کی، اور آپ آ گئے. یہ ہے ذکر اللہ، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے. ہر کام ہم لوگ تعلقات لڑاتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں، اس سے کرتے ہیں، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ایسا لگے گا کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کام کر دیا. تو کر لیجیے تجربہ اس کا. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ بات پہلے بھی بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا اور میرا اپنا خود عملی تجربہ ہے، جب کرتا ہوں تو فائدہ نظر آتا ہے، کبھی بھول جاتا ہوں تو نقصان بھی نظر آتا ہے، اس وجہ سے شاید برکت نہیں آئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ہر کام سے پہلے یہ جملہ، یہ آیت پڑھا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو بچے بچے کو یاد ہوتی ہے نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہتے گھر سے باہر نکلے، اب دن بھر کے دھندے ہیں، کام ہیں، صبح سے لے کے رات تک کے مشاغل ہیں، پڑھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ باہر نکلا ہوں سارے کام دن بھر کے میرے لیے آسان فرما دے. آیت الکرسی پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو، کچھ ہو سکے تو تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر لو، صدقہ خیرات سے مال وال کم تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو حدیث شریف میں وعدہ ہے. پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کاموں کو بناتے چلے جاتے، کیسے اللہ تعالیٰ کاموں کو بناتے. وقت آ گیا نماز کا، سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھ لو، یہ بھی ذکر ہے اللہ کا. آپ تو شیطان لاکھ بہکائے گا، آپ تجربہ کر لیجئے، اتنا بہکائے گا کہ دیکھو یہ کام آدمی اپنی سیٹ سے اڑ جائے گا، ہے نا، جس کے پاس آئے وہ اپنی سیٹ سے نکل اڑ جائے گا، مشکل کھڑی ہو جائے گی، فلانا کام ہو جائے گا، ابھی فلانی جگہ پہنچنا، اچھا وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لینا، کوئی وقت نکلا جا رہا ہے کیا، دس باتیں ذہن میں آئیں گی آپ کو، لیکن آپ نے ان ساروں کو خیالات کو جھٹکا اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، مسجد میں آ گئے. آپ دیکھ لیجئے گا کچھ نہیں ہوتا آپ کے نماز پڑھنے سے، کوئی کام آپ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بلکہ بگڑے ہوئے کام آپ کے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کر دے. ہم لوگ تعلقات لڑاتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، انسانوں کے پاس دوڑتے ہیں، ضرورت ہی نہیں انسانوں کے چکر کاٹنے کی. اللہ کے پاس سے آپ نے لو لگائی، اللہ سے مانگا، آپ دیکھے آپ کے سارے کام حل ہوئے ہو. یہ بزا بزاکرین اللہ کثیر مذاکرات میں. دوسری چیز، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، مستقل اللہ کا ذکر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. درود شریف، اللہم صلی علی محمد، کوئی سا درود شریف پڑھ لو آپ، لمبا نماز والا یا چھوٹا والا، جو دل چاہے پڑھ لو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. آپ، میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، آپ اس کا کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ چلتے پھرتے آتے جاتے بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، فون آیا آپ نے بات کی یا کسی اور کام میں لگ گئے، پھر جب فارغ ہوئے دوبارہ اپنے ذکر شروع کر دیا، چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود شریف تیسرا کلمہ استغفر اللہ پڑھتے رہی. اتنے انوارات آپ کو نصیب ہوں گے، اتنی سہولتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اتنے برے، اتنے رکے ہوئے اور مشکل کام آپ کے حل ہوں گے، کوئی غلط کام آپ کی طرف آ رہا ہوگا وہ رکاوٹ بن جائے گا، جس کی طرف آپ بڑھ رہے ہو آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط میں طرف میں جا رہا ہوں، غلط فیصلے کی طرف جا رہا ہوں، رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی، گناہوں سے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی. یہ ذکر اللہ کی برکت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام پاک کی یہ آیت کہہ رہی ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، خوب اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے معافی تیار کر رکھی ہے، اجر اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اسی طریقے سے اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، اسلام کا ذکر آیا، ایمان کا ذکر آیا، قانتین عبادت کا ذکر آیا. عبادت کا مطلب ہے والقانتین والقانتات، تیسرے نمبر پر قانتین قانتات آ رہا ہے. عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی، عبادتوں کا مطلب ہے فرائض اہتمام سے ادا کرو، نمازیں پنج وقتہ فرائض اہتمام سے ادا کرو، سنت موقع اہتمام سے ادا کرو، پھر روزہ ہے، زکات ہے، حج اگر نہیں کیا وہ ہے، وہ سالوں میں ایک ایک مرتبہ آتا ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے. عبادتیں کرنے والے مرد عبادتیں کرنے والی اور والصادقین والصادقات، چوتھے نمبر پر فرمایا سچے مرد سچی عورتیں، جھوٹ نہ بولیں کسی قیمت پہ، جھوٹی بات نکلے ہی نہیں کبھی زبان کے سے اس کی، اتنی سچ کی عادت ہو.
اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو کیا کرتی ہے؟ نجات دیتی ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے. جھوٹ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر ڈالتا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سچائی کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں آیت ارشاد فرمائی، فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر کیا ہو؟ لعنت ہو اللہ کی. قتل الخراسون، جو لوگ اندازوں سے اٹکل پچوؤں سے باتیں بتاتے ہیں جیسے نجومی وغیرہ ہیں، فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی حقیقت میں قتل کرنا مراد نہیں ہے، ان کے عمل اتنا برا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے، اللہ اکبر. تو یہ چیزیں در حقیقت کیا ہیں؟ سچائی اللہ کو سخت بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. سچائی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سچے انسان ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو. پھر طریقہ بھی بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، کبھی غلط بیان ہی نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقرب اللہ کے بندے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم لوگ بتوں کی پلیدگیوں سے بچو، بتوں کی ناپاکیوں سے بچو. بتوں کی ناپاکی کا مطلب ہے کہ ان کی عبادتوں کو بتوں کی ناپاکی کہا گیا. فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم لوگ بتوں کی عبادتوں سے بچو. وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہیوں سے بچو. حضرات مفسرین فرماتے کہ یہاں اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کو بتوں کی عبادت کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، جتنا بڑا کیا ہے بتوں کی عبادت، جتنا بڑا گناہ ہے. تمام انبیاء کرام نے آ کر سب سے پہلے توحید کا تو بیان کیا، بتوں کو ختم کیا. تو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورت. صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبر علی طاعت ہے اور ایک صبر علی المصیبت ہے. صبر علی المصیبت کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی پیش آ گئی تو اس پر صبر کرے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شکایت نہ کرے کہ یا اللہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو بھائی ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھنے کا، کسی کو کوئی حق نہیں. اللہ اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، کسی کو حق نہیں اللہ سے کچھ کہنے کا. شکایت کرنے کا اللہ سے کسی کو کوئی حق نہیں. کوئی تکلیف پیش آ گئی، فما اصاب من مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہ صلوات من ربہم ورحمہ اولئک. فرمایا کہ کسی انسان کو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، تو یوں کہا کرے انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا اولئک علیہ صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ جو مشکل گھڑی میں یوں کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور انا للہ وانا الیہ راجعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتقال ہو تو آپ انا للہ پڑھیں گے، نہیں. کوئی کام ذرا سا بھی مرضی کے خلاف ہو، تکلیف کا کام ہو، اس کے اوپر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ بہت غم زدہ تھی، انتقال شوہر کا ہو گیا، کتنا غم ہوتا ہے انسان کو اگر عورت کو کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. ان کو بھی بے تحاشا غم تھا اور رو رہی تھی بے تحاشا، افسردہ تھی بہت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس عیادت تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کریں.
حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اپنا واقعہ، کہتی ہے کہ جب آپ نے میرے سے یہ کہا کہ ان للہ و الیہ راجعون پڑھا کریں، تو میں نے سوچا کہ میں پڑھ تو لوں گی لیکن میرا شوہر تو نہیں واپس آ سکتا، میرا شوہر واپس تو نہیں آ سکتا، وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے تو میں پڑھ لوں. جب آدمی کو غم زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی، فطری بات ہے، مجبور ہوتا ہے انسان. تو کہتی ہے کہ میں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. جب ان کی عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر ان کو ازواج مطہرات میں شامل کیا، پھر ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو اس کو فرمایا کہ صبر کرنے والی مرد صبر کرنے والی عورت ہے. تو صبر ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبت، مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اور ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعت، نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، نیکیوں پہ صبر کرنا. نیکیوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے کا دل چاہ رہا، ہمت نہیں ہو رہی، نماز کا وقت ہے اب آنے کی ہمت نہیں، تھکے ہارے آئے ابھی گھر میں، رات کو گھر میں پہنچے تھکے ہارے، ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ شگی اذان ہو گئی. اب آدمی سوچتا کہ تھوڑی دیر ذرا سستائے گا، کچھ اپنے گھر میں بیٹھے گا، ادھر اذان ہو گئی. اب آدمی نے اپنی سستی کو بھی خیر باد کہا، اپنی خواہشات کو بھی انسان نے تھوڑی دیر کے لیے خیر باد کہا، اب نماز کی تیاری کی، نماز میں آیا، یہ جو اس نے مشقت جھیلی، یہ اطاعات کے اوپر اس نے مشقت جھیلی، یہ بھی اللہ کے نزدیک صبر ہے، اس کے اوپر بھی اجر و ثواب. رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، گرمیوں کے روزے پھر شروع ہونے والے ہیں آپ، ہے نا جی، اب پیاس لگ رہی ہے شدید، دن بھی لمبا، گرمی بھی سخت، پیاس کی بھی شدت، لیکن آدمی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، پانی حلق میں نہیں رکھتا، کس لیے نہیں رکھتا؟ کہ اللہ کا حکم ہے. اب مشقت جھیل رہا ہے، مشقت جھیل رہا ہے، یہ اطاعات کے اوپر، عبادات کے اوپر صبر ہے، اس کے اوپر بھی اللہ ایسا ثواب عطا فرماتے جیسے صبر کا ثواب ہوتا ہے. نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، نیند سخت آ رہی ہے، خاص طور پہ جب سردیوں کے دن ہو تو آدمی کا دل ہی نہیں کرتا لحاظ سے نکلنے، لیکن آدمی نکلا، اٹھا، وضو کی، ٹھنڈا پانی، گرم پانی ہے نہیں ہے لیکن بہرحال وضو تو کرنی ہے، پھر سردی میں چل کر آیا مسجد، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر وہ واپس گیا. یہ جو اس نے مشکل جھیلی، یہ اطاعت. تو اس کو فرمایا کہ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں ان کے اوپر بھی یہی اجر و ثواب ہے. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والی. ڈرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اللہ کا ڈر، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے گا، نہیں، ہر وقت یہ ڈر ہے کہ اللہ دیکھ لے گا، ہر وقت یہ ڈر ہے کہ اللہ دیکھ لے گا. اس بات کا خیال کہ مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ کو اپنے عمل کا بدلہ اللہ کو بتانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، یہ چیز ہے خاشعین والخاشعات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں گشت فرمایا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ تہجد کے قریب کا وقت تھا، ایک گھر کے باہر سے آپ گزر رہے تھے، تو گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو اندر سے کچھ عورتوں کی آوازوں کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رک گئے اور رک کر سننے لگے کہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں. تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، ایسا لگتا تھا کہ ان کی کوئی تجارت تھی دودھ کی. تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں ماں، میں پانی نہیں ملاؤں گی. دونوں میں بحث مباحثہ ہوتا رہا، ماں کہتے رہی پانی ملا دے، بیٹی انکار کرتے رہی کہ نہیں ماں، میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو آخر میں بیٹی نے کہا، تو ماں نے کہا کہ بیٹی اس وقت پانی ملا لے، اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ رات کا اندھیرا ہے، گھر کے اندر ہے، چہل پہل شروع نہیں ہوئی، کون دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ماں کوئی نہیں دیکھ رہا. فعین اللہ، اللہ کہاں گیا؟ کیا کہا بیٹی نے کہ ماں ابھی تو کوئی تو نہیں دیکھ رہا، فعین اللہ، اللہ کہاں گیا؟ تو اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر فاروق حیران ہو، ہاں یہ کون لڑکی ہے ایسی ولی اللہ جس کو اس رات کی تاریکی میں بھی اللہ کا ڈر ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو اللہ کا خیال ہے. چلے گئے، صبح کو معلومات کروائیں کہ وہ گھر کس کا ہے، کون ہے وہ ماں، کون ہے وہ بیٹی. پتا چلا کہ یہ اس بیٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح بھجوایا کہ یہ اس قابل لڑکی ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا کیا کروں، نکاح کروں. چنانچہ اپنے بیٹے کا نکاح کروایا. اس کی دوسری نسل سے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور پورا سلسلہ وہ چلا ہے خلافتوں والا. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کے ساتھ ملایا جاتا ہے. وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خاندانی جدی پشتی شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی بادشاہ تھے، اور ایسے ایڈوانس تھے، ایسے فیشنیبل تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے گھنٹوں وہاں سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی. ان کا لباس نوجوانوں کی نظروں میں، نوجوانوں کے وہ آئیڈیل تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے جو لباس پہنتے تھے نوجوان اس کی نقل کرتے تھے کہ ایسا لباس پہنیں گے جیسے عمر بن عبد العزیز پہنتے، وہ خوشبو لگائیں گے جو وہ خوشبوئیں لگاتے تھے. لیکن جب اللہ نے ان کو خلافت عطا کی تو ایسے دنیا کے تاریخ ہوئے، ایسی دنیا کو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا کہ کہاں تو ان کی وہ شان و شوکت تھی اور کہاں عمر بن عبد العزیز کے گھر میں وہ فقر و فاقہ شروع ہوا کہ کوئی حد انتہا نہیں. اتنے بڑے بادشاہوں کی اولادیں اور گھروں کے اندر فقر و فاقہ شروع ہو گیا کیونکہ پورا وقت خلافتوں میں لگاتے تھے. ایک دن عید کا اجتماع تھا، عید کے اجتماع میں خاندان جمع ہوتا ہے، بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے نئے جوتے پہنتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں. گھر میں جو عید کا اجتماع تھا اس میں سارے خاندان، اپنے بہن بھائی، عزیز اقربا سب جمع ہوئے. اس سال حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیسوں کی اتنی قلت، خلافت کے بادشاہ تھے، خلافت کا مطلب ہوتا ہے پوری بلاد اسلامیہ، پورے اسلامی ملکوں کا ایک بادشاہ، لیکن میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ دنیا کو چھوڑ دیا تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو جب عید کا اجتماع تھا تو عید کے اجتماع میں سب جمع تھے. اس سال حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں بنا سکے تھے، یعنی اتنی مالی گنجائش نہیں تھی کہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے جوتے لے سکے. اب جب اجتماع میں پہنچے تو دیکھا چونکہ خاندان تو بادشاہوں کا تھا تو نت نئے جوتے، نت نئے کپڑے، نت نئے چیزیں جو بچے، بڑے، عورتیں، مرد استعمال کرتے ہیں وہ سب نے پہنے ہوئے تھے. ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے تک نہیں تھے. انہوں نے اپنے بچوں سے بعد میں کہا کہ بیٹا، بچوں کو جمع کیا کہ دیکھو میں تم سے اس بات پر معافی مانگتا ہوں کہ اس مرتبہ میں تمہارے لیے عید پر کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا. مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے لیے کپڑوں پر عید کے موقع پر کپڑوں کا انتظام نہیں کیا. بچے بھی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے. بچوں نے کہا کہ ابا، ہمیں کوئی غم نہیں ہے اس بات کا کہ آپ نے ہمارے لیے کپڑے نہیں بنائے. اور جواب سنیے بچوں کا. بچوں نے کہا کہ ابا جان، ہم اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں، ہم اس بات کے اوپر خوش ہیں کہ دنیا کی خوشیوں کے خاطر آپ آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے، دنیا کی خوشیوں کے خاطر آپ آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہ ہے اللہ، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورت. والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے خشوع مرد اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورت. ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورت، دونوں ترجمے کر لیجئے اس کے، دونوں ترجمے اس پہ ٹھیک ہے. ہر وقت اللہ کا ڈر، ہر وقت اللہ کا خوف
کہ ہم کو اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ خوف آپ یقین مانیے آج میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے, ہم بے شمار اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں, ہمارے بازار, ہمارے گھر, ہماری دکانیں, ہمارے دفاتر آج جن حرام کاموں سے بھرے پڑے ہیں وہ سارے خالی ہو جائیں, اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ مجھ کو مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ, اور جو انسان ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے, وَنَهَا النَّفْسُ, اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ. حقیقت یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, جس کے دل میں پیدا ہوگا آپ دیکھیے گا گناہ اس کے ختم ہوتے چلے جائیں گے. والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, صدقہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک انتہائی برکتوں والی چیز ہے. الصدقۃ ترد البلاء, صدقات بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر آپ صدقہ کیجئے, پھر اللہ سے جو دعائیں مانگیں مانگیے, اللہ تعالیٰ سارے دن کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. صدقات جو ہوتے ہیں یہ انسان کو بے شمار خرابیوں سے, پریشانیوں سے بچاتے ہیں. اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ لن تنقص مال من صدقہ, ہرگز صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اللہ صدقے کو کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں. صدقہ, صدقے کے اندر سب سے افضل صدقہ زکات, صحیح طریقے سے ادا کرو, حساب کر کے ادا کرو, صحیح لوگوں کو دو, مستحقین کو دو زکات کو, اور نفلی صدقے کرو. آپ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں, کتنا مال بڑھتا رہے گا, مال بڑھے گا, کبھی مال کم نہیں ہوگا صدقے سے. مرد صدقہ کرنے والے, مرد صدقہ کرنے والی اور پھر کسی خاص مقصد کے لیے صدقہ کریں, کوئی کام آپ کو رکا ہوا ہے اس مقصد کے لیے صدقہ کرتے رہے, صدقہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ بند راستوں کو کھولتے. والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, روزہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے. فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. بتایا نہیں کیا کیا بدلہ دوں گا, ساری چیزوں کا ثواب بتایا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, روزے کے بارے میں نہیں بتایا کہ روزے کا کیا ثواب ہوگا. الصوم جنہ, فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے روزہ ڈھال ہے. والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی عزت کی حفاظت کرنا, بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے مرد, بے حیائی کے کاموں سے بچنے والی عورتیں. آپ, میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی جب ہم سورہ نور پڑھ رہے تھے کہ دیکھیے پردے کے جو احکامات ہیں, پردے کے احکامات تو مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی, مردوں کو بھی حکم میں پردہ کرو, عورتوں کو بھی حکم میں پردہ کرو. یہ زنا کا دروازہ بند کرنا ہے, یہ بے حیائی کا دروازہ بند کرنا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرے, بے حیائی کے کاموں سے روکے, ناجائز کاموں سے روکے, اختلاط سے روکے مردوں عورتوں کے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, خوب اللہ کا ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں, ان سب کی اللہ نے بدلہ کیا فرمایا, اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, بڑی زبردست مغفرت اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی. جس کو ان کاموں کی توفیق ہو جائے سمجھ لیجئے کہ مغفرت ہے, اور مغفرت مل گئی تو جنت مل گئی, جب معافی ہو گئی تو پھر جنت ہے نا, پھر تو جنت ہے. وہ اجرا عظیما, اور بہت بڑا اجر و ثواب اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.